الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ کے نام سے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے درس نمبر 14 کا آغاز کر رہے ہیں، جو اس میں اس نصاب میں جو حصص کی تقسیم ہے اس کے اعتبار سے یہ اس کے تیسرے حصے کا پانچواں اور آخری درس. یہ درس سورہ حجرات پر مشتمل ہے جو مصحف میں 26 پارے میں ہے اور 18 آیات پر مشتمل ہے جو 2 رکوعوں میں منقسم ہے. حسب معمول کچھ تمہیدی امور ہیں اور حسن اتفاق سے اس مرتبہ بھی 4 ہیں تمہیدی باتیں جو ہمیں پہلے اپنے سامنے رکھ لینی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ مضمون کی ترتیب کے اعتبار سے منتخب نصاب میں ہم اس وقت کس مقام پر ہیں، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک طائرانہ نگاہ، ایک برڈ آئی ویو ہمیں پھر ڈال لینی چاہیے کہ اس منتخب نصاب میں مضامین کی ترتیب اور قرآن حکیم کی جو آیات یا صورتیں جو اس میں شامل ہیں ان کے مابین منطقی ربط کیا ہے. یہ منتخب نصاب جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا 6 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ 4 نہایت جامع اسباب پر مشتمل ہے، جس میں انسان کی فوز و فلاح اور کامیابی کے جملہ لوازم کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا. اس پہلے حصے میں جو 4 اسباب ہیں ان میں ایک باہمی ربط جو ہے وہ ایک اور اعتبار سے بھی بہت ہی حسین ربط ہے. پہلا درس ایک مکمل سورت پر مشتمل ہے، سورت العاصف، جو قرآن حکیم کے مختصر ترین سورتوں میں سے ہے. دوسرا درس ایک آیت پر مشتمل ہے، آیت البر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، جو قرآن حکیم کی طویل ترین آیتوں میں سے ایک ہے. تیسرا درس سورہ لقمان کے 3 رکوع پر مشتمل ہے، اور وہ قرآن حکیم میں اس بات کی ایک نمایاں علامت ہے کہ یہ رکوعوں کی تقسیم اگرچہ اجتہادی ہے، قیاسی ہے، دور صحابہ میں نہیں تھی، بعد میں کی گئی ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ رکوعوں کی تقسیم مضمون کے اعتبار سے نہایت مناسب ہے. اس کی ایک نہایت نمایاں مثال سورہ لقمان کا یہ دوسرا رکوع ہے. چوتھا درس جو ہے سورہ حامیم السجدہ کی 6-7 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 30 کا آیت نمبر 36. لیکن یہاں ان رکوعوں کی تقسیم کا دوسرا پہلو سامنے آ جاتا ہے کہ اس کی کچھ آیات ایک رکوع میں ہے، کچھ آیات اگلے رکوع میں ہے، گویا کہ یہاں پر رکوعوں کی تقسیم معنوی اعتبار سے درست نہیں ہے. حصہ 2 میں اب بحث شروع ہوئی، ایمان کے مباحث کا آغاز ہوا. اس میں 5 اسباب ہیں. سب سے پہلے سورہ فاتحہ، ام القرآن، اساس القرآن، 7 آیات پر مشتمل مکمل سورت. پھر سورہ آل عمران کی آیات 190-195، 6 آیات پر مشتمل. تیسرا درس سورہ نور کا مکمل رکوع، 5 رکوع. یہ پھر ایک نمایاں مثال ہے کہ رکوعوں کی تقسیم بہت مناسب ہے اکثر و بیشتر مقامات پر. چوتھا درس مکمل سورہ تغابن، اور پانچواں اور آخری درس جو ہے حصہ دوم کا وہ سورہ قیامہ، وہ بھی مکمل ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے. تیسرا حصہ جس کا آخری درس وہ ہے جس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں، یہ عمل صالح کی تفصیل اور تشریح پر مشتمل ہے. اس میں جو حسین ترتیب ہے اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ عمل کا جب ہم جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے انفرادی سیرت و کردار کا معاملہ سامنے آئے گا، اور اس کو بھی ہم نے یہاں دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک ہے تعمیر سیرت کی اساسات، اس کی بنیادیں، چنانچہ ہمارا پہلا درس جو ہے وہ تعمیر سیرت کی اساسات پر مشتمل ہے، اور وہ دو مقامات اس میں شامل ہیں، سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات اور سورہ معارج کی آیات نمبر 19-35-17 آیات. یہ گویا کہ سیرت کی تعمیر کی اساسات ہے. پھر اگلا مرحلہ ہے ایک مکمل تعمیر شدہ شخصیت، بندہ مومن کی دل آویز شخصیت جو ہے اس کے خد و خال کیا ہے. یہ سورت الفرقان کا مکمل رکوع ہے، آخری رکوع. یہ پھر مثال ہے اس کی کہ رکوعوں کی تقسیم قرآن حکیم نے مانوی اعتبار سے اکثر و بیشتر جگہ پر درست ہے. اب جب فرد سے آگے بڑھتے ہیں تو اجتماعیت کا پہلا قدم ہے آئلی زندگی، خاندانی زندگی، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج سے اجتماعیت کی طرف گویا کہ پہلا قدم ہوتا ہے. آئلی زندگی کے ضمن میں اگرچہ ہمارا درس جو ہے تیسرا درس اس تیسرے حصے کا وہ سورہ تحریم پر مشتمل ہے، لیکن ہم نے اس ضمن میں اس مرتبہ کچھ آیات کا اضافہ کیا تھا، سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی ہم مضمون آیات، کہ اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے قرآن حکیم نے اور کیا کیا ہدایات دی. اس حصہ سوم کا چوتھا درس تھا. اب جب خاندانوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے، تو اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے، معاشرت کے ضمن میں وہ ویلیوز کون سی ہیں جن کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے اسلام، اور وہ ایونٹس کا تصور کون سا ہے کہ جن کو ایریڈیکیٹ کرنا پیش نظر ہے. اس پر اگرچہ ہمارا درس اصلا تو سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوعوں پر مشتمل ہے، تیسرا اور چوتھا رکوع، لیکن اس میں بھی ہم نے اضافی طور پر جو اسلامی معاشرت کے ضمن میں اہم احکام آئے ہیں، خصوصاً ستر اور حجاب کے بارے میں، اور عدم اختلاط، مردوں اور عورتوں کا علیحدہ علیحدہ رہنے کا معاملہ جو کہ مسلمان معاشرے کی نمایاں ترین علامت ہے، نمایاں ترین وصف ہے، اس کے لیے سورہ احزاب اور سورہ نور کی آیات ہم نے شامل کی. اب جو ہم پہنچے ہیں اس کا سوم کا یہ آخری درس ہے، سورہ حجرات پر مشتمل ہے. یہ انسانی اجتماعیت کی جو بلند ترین صورت ہے، اب اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، ملی زندگی، سیاسی زندگی، ریاستی زندگی، قومی زندگی، یہ گویا کہ انسانی اجتماعیت کا بلند ترین مقام ہے. اس کی اساسات کیا ہیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے استحکام کے لیے ہدایات کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، اس اسلامی اجتماعیت میں شمولیت کی بنیادی شرط کیا ہے، اس کے اندر اصل روح جو ہے، جو درکار ہے، وہ کون سی ہے، بقیہ معاشروں سے یا دوسری ریاستوں سے اور بقیہ پوری نوع انسانی ہیومینٹی ایٹ لارج سے اس مسلمان معاشرے کا یا اسلامی ریاست کا ربط و تعلق کوئی ہے یا نہیں ہے تو کن بنیادوں پر ہے. یہ بہت اہم ہے مسائل کے جو یوں سمجھئے کہ اسلام کے ملی زندگی یا ریاستی زندگی یا سیاستی زندگی جو ہے اس سے متعلق مسائل ہیں، کہ جو نہایت جامعیت کے ساتھ اس سورہ حجرات میں زیر بحث آئیں گے، جس کا کہ آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے. تمہیدی مضامین کے ضمن میں اب دوسری بات یہ ہے کہ خود مصحف میں یہ کون سا مقام ہے، اس میں کیا ترتیب ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. اس سے پہلے تفصیل سے عرض ہو چکا ہے کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں، تو جو پانچواں گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا، اس میں یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ تین کا حصہ آتا ہے کہ 13 صورتیں ہیں مکی، سورہ سبا سے سورہ احقاف تک 13، اور پھر 3 صورتیں ہیں مدنی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات. تو یہ 13 اور 3 کا یہ مجموعہ 16 صورتوں پر مشتمل یہ پانچواں گروپ ہے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کے اعتبار سے. ان میں جو یہ 3 صورتیں ہیں مدنیات، ان میں سے 2 یعنی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورۃ الفتح، ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال موجود ہے. اور ایک دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ثلث اخیر ہے قرآن مجید کا، اگر 3 حصے کیے جائیں تو آخری تیسرا حصہ یہ ہے، آخری تہائی، جس میں یہ صورتیں ہیں، اور پہلا ثلث جو ہے اس میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کا ایک جوڑا ہے. جو نسبت اور جو ربط ان دونوں صورتوں کے مابین ہے مانوی اعتبار سے، وہی نسبت اور وہی ربط سورہ محبت اور سورۃ الحق کے مابین اس آخری حصے میں. یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ سورہ انفال نازل ہوئی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی غزوہ بدر سے متصلاً قبل، وہ غزوہ بدر کی تمہید ہے. اسی طرح سورہ توبہ نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، گویا کہ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے اندرون جزیرہ نما عرب مکمل ہو چکا. جبکہ یہ سورۃ الفتح جو ہے یہ نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد، اور یہ صلح حدیبیہ در حقیقت فتح مکہ کی تمہید ہے. تو وہی ایک نسبت ہے کہ جو سورہ فتح میں اور سورہ محمد میں ہے، وہی نسبت سورہ توبہ اور سورہ انفال میں ہے. البتہ جہاں تک سورۃ الحجرات کا تعلق ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے قرآن حکیم میں، یہ منفرد صورتوں میں سے ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک مکمل صورت ہے. اور یہ کہا جا سکتا ہے ایک اعتبار سے، اور یہ میں نے پہلے بعض مواقع پر عرض بھی کیا ہے، کہ جو منفرد صورتیں ہیں وہ عام طور پر کسی گروپ یا کسی صورت کے زمینے یا تتمے کی حیثیت رکھتی ہیں. سورۃ الحجرات کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ الفتح کا تتمہ ہے. تتمہ کا لفظ زیادہ موضوع ہوگا بجائے زمینے کے، اس لیے کہ سورۃ الفتح کی آخری دو آیات کی تشریح اور تفصیل ہے جو پوری سورہ حجرات میں سامنے آتی ہے. جن حضرات کے ذہن میں وہ سورہ فتح کی آخری دو آیات ہو، ان کے لیے سہولت ہوگی کہ اس وقت میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں. سورہ فتح کی جو آخری سے پہلی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا. آپ کا مشن کیا ہے، کس لیے آپ کو بھیجا گیا، جو دین حق دے کر آپ کو بھیجا گیا اس کو غالب کرنا، یہ ہے آپ کا مشن. اب ظاہر بات ہے کہ اس غلبے کے لیے جدوجہد درکار ہے، جہاد درکار ہے، قربانیاں دینی ہوگی، محنتیں کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، مقابلہ کرنا ہوگا. دوسرے نظاموں پر غالب کر دینا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے لیے وہ تمام مراحل جن کے لیے جامع عنوان جہاد ہے وہ اس کے لیے لازم ہے. چنانچہ سورہ حجرات کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ دیکھیں، اور اچھی ترتیب ہے یہ. یہاں پہلی آیت ہے، ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضور کا مقصد بعثت بیان ہوا. اس مقصد بعثت کے لیے جو جہاد لازم ہے اس کا ذکر سورہ حجرات کے آخری حصے میں ہو رہا ہے کہ ایمان کی شرطیں لازم ہے جہاد. ایمان کا تصور ہے ہی نہیں جہاد کے بغیر. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سچے مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے اور صرف ہرگز شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے اپنے جان مال تن من دھن لگا دیا اللہ کی راہ میں جہاد میں، وہ ہے کہ جو حقیقت میں مستحق ہے مومن کہلانے کے. وہ اگر دعویٰ کریں ایمان کا تو وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں. تو گویا کہ سورہ فتح کی لاسٹ بٹ ون آیت آخری سے پہلے، سورہ حجرات کا آخری حصہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی گہری مناسبت. اب یہ جہاد کون کرے گا؟ ظاہر بات ہے کہ مسلمان جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان کا کام ہے جہاد کرے. اور جب تک مسلمانوں کی اپنی ملی زندگی، جماعتی زندگی، اجتماعی زندگی مستحکم نہیں ہوگی تو جہاد کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. یہ تو اجتماعیت جو ہے مضبوط ہو، مستحکم ہو، تبھی جہاد کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں. لہذا جو آخری آیت ہے جو سورہ فتح میں فرمایا گیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہے وہ جماعت محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے مابین اب کیا تعلق ہونا چاہیے، حضور کے رسول ہونے کے تقاضے کیا ہیں، امت کو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، کس طرح ان کا ادب کرنا چاہیے، کس طرح تعظیم کرنی چاہیے، کس طرح ان کے چشم ابرو کے اشاروں کو دیکھ کر چلنا چاہیے، اور پھر مسلمانوں کو باہم کس طرح رہنا چاہیے، ان کی باہمی محبت، رافت، الفت کس طرح کی ہو، اور اس باہمی محبت اور الفت میں جو چیزیں رکھنا انداز ہو سکے، جو بھی ان کے اندر کہیں پر رکھنے پیدا کر سکے، ان کا سب جباب کس طور سے کیا جائے، یہ مضمون ہے سورہ حجرات کے پہلے دو حصوں کا. تو معلوم ہوا کہ پوری سورہ حجرات اس اعتبار سے سورہ فتح کی آخری دو آیات کے مفاہیم کی تشریح اور تفصیل پر مشتمل ہے. اب آئیے یہاں پہ ایک ضمنی بات اور نوٹ کر لیں، یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ توجہ دلائی ہے. کہ قرآن حکیم میں اہم ترین مضامین اکثر و بیشتر ضمنی طور پر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوا ہے، زمان و مکان کا ایک خاص پس منظر ہے، ایک خاص جغرافیائی ماحول ہے، ایک خاص تاریخی دور ہے نوع انسانی کی تاریخ کا، خاص زمان و مکان کا ایک فریم ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اب جو لوگ اس کے مخاطب اول تھے اور جو حالات اس وقت انہیں درپیش تھے، اکثر و بیشتر معاملات میں تو گفتگو انہی سے کے حوالے سے ہو رہی ہے، انہی کے بارے میں ہو رہی ہے. البتہ انہی کے بین بین، جس کو آپ بٹوین دی لائنز بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں ہے تو صریح الفاظ میں، لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی اگر کہا جائے تو یہ بات درست ہوگی کہ ضمنی طور پر ان باتوں سے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ جو بالفعل اس وقت معاشرے میں سامنے موجود تھی، اور ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے درمیان میں کوئی جملے آ جائیں گے، کوئی الفاظ آ جائیں گے، کہیں کوئی زمینے کے طور پر کوئی مضمون آ جائے گا جو اس کانٹیکسٹ میں تو اتنا زیادہ اہم نہیں تھا، لیکن ابدی اعتبار سے، تعویل عام جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے وہ نہایت اہم ہے. اس پہلو سے اہم ترین مضامین، اہم ترین فلسفیانہ مضامین، وہ اکثر و بیشتر جو ہے اسی طریقے سے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سورہ حجرات جو ہے وہ مسلمانوں کی حیات ملی کے بارے میں اہم ترین اور جامع ترین سورت ہے، لیکن یہاں ہم مصحف کے اندر ہم کو اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک زمینے کی ہے، ایک قطمے کی ہے. وہ در حقیقت سورہ فتح کی دو آیات کی تشریح و تفصیل پر مشتمل ہے. تیسری بات اب یہ نوٹ کیجیے سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے. اس تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہمیں تعویل خاص کا علم حاصل ہوتا ہے جس ماحول میں یہ سورت نازل ہوئی. صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی ہے کہ جبکہ فتح کا آغاز ہو چکا تھا، یعنی جسے صلح حدیبیہ کو فتح مبین خود قرآن مجید نے قرار دیا ہے، انا فتحنا لک فتح مبینہ. یوں سمجھئے کہ یہ ٹرن آف دی ٹائڈ، یہ ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں صلح حدیبیہ کے بعد. اس سے پہلے تک ابھی مسلمانوں کی حیثیت وہ نہیں تھی جو صلح حدیبیہ کے بعد ہو گئی، اس لیے کہ پورے عرب میں دم چرچا ہو گیا کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ دے آر اے پاور ٹو ریکن ود. قریش نے صلح کر لی. صلح کرنے کے معنی کیا ہے؟ تو گویا کہ تسلیم کر لیا ان کو. جیسے کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کب سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، 50 برس ہونے کو آئے، اسرائیل کو تسلیم کر لینا جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ابھی تک جو ہے صرف ایک ملک ہے عرب ممالک میں سے یا مسلمان ممالک میں سے نمایاں سے جس نے تسلیم کیا، وہ مصر. بڑی بھاری جو ہے قیمت اس نے دی ہے، اگرچہ اس کے لیے کچھ اس سے قیمت وصول بھی ہوئی ہے کہ اس نے اپنا سرائے سینہ جو ہے واپس حاصل کر لیا، لیکن یہ کہ بقیہ تمام عرب ممالک سے ایک وقت میں وہ کٹ گیا تھا جب اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا. تو تسلیم کر لینا دشمن کو، یہ دشمن کی بہت بڑی کامیابی ہے. قریش نے تسلیم کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے ذریعے سے. یہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فتح تھی، اخلاقی فتح تھی. انا فتحنا لک فتح مبینا، اسی لیے فتح مبین کہا گیا. اس کے بعد سے حالات ایک دم بدل گئے. اب جو مختلف قبائل تھے جنہیں اعراب کہتا ہے قرآن مجید، بادیہ نشین، انہوں نے ہوا کا رخ دیکھ لیا کہ اب بدل گیا ہے، اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. لہذا انہوں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، اپنا رویہ بھی بدلا. اب وہ جوک کر جوک آ کر حضور کے ساتھ اب مصالحت کر رہے ہیں یا مفاہمت کر رہے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں. وہ تو فتح مکہ کے بعد اب یہ جو پروسیس ہے اپنے منطقی انتہا کو پہنچے گا، لیکن فتح مکہ سے پہلے ہی حالات کا رخ تبدیل ہو چکا تھا. اس کے بعد تو فتح مکہ کے بعد تو وہ کیفیت ہوئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں. لیکن یہ کہ اسی کی ایک اس کی ایک عکس جو ہے شروع ہو چکا تھا فتح مکہ سے قبل صلح حدیبیہ کے بعد. لیکن یہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ جو کہ حالات کے رخ کو بدلتا دیکھ کر ایمان لا رہے تھے، یہ وہ ایمان نہیں تھا اکثر و بیشتر حالات میں کہ جو ان لوگوں کا تھا کہ جو مکے میں ایمان لائے تھے. جبکہ ایمان لانے کے معنی یہ تھے کہ ہر طرح کے مصائب کو دعوت دینا ہے، ہر طرح کے تکالیف کا آغاز ہو جائے گا. تو اس اسلام اور اس اسلام میں، یا اس ایمان یا اس ایمان میں، زمین آسمان کا فرق تھا. اب یہ لوگ جو تھے جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے، حالات کے رخ کو تبدیل ہوتے دیکھ کر، یہ بسا اوقات آ کر حضور پر اپنا احسان بھی جتلاتے تھے کہ دیکھیے جی ہم تو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے ہیں، تو گویا کہ ہمارے ساتھ تو امتیازی سلوک ہونا چاہیے، ہمارے تو کوئی خصوصی حقوق ہونے چاہیے. جس کا کہ ذکر ہے سورہ حجرات کے اختتام پر، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اے نبی، یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ ایمان لے آئے. آپ ان سے کہیے کہ تمہارا کوئی احسان مجھ پر نہیں ہے، مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے، ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے. اللہ کا احسان مانو، نہ یہ کہ تم اپنا احسان مجھ پر ڈر رہے. اسی طرح یہ بھی کان کھول دیے گئے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ایمان لے آئے ہو. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بس یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، تم نے اطاعت قبول کر لی ہے، تم اسلام لے آئے ہو. اس سے آگے اگر دعویٰ کرتے ہو تو بڑے مغالطے میں ہو تم، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. ظاہر بات ہے یہی وہ لوگ تھے ان میں سے جو خاص طور پر وہ قبائل کے سردار تھے، چودھری لوگ تھے، وہ جب آتے تھے تو ویسے بھی عرب کا عام بدبو جو ہے وہ بڑا ہی غیر مہذب، بہت ہی اکھڑ قسم کے لوگ ہوتے تھے. تو حضور کے ہاں آ کر بھی ان کا طرز عمل وہی رہتا تھا، اور وہ بڑی بے ادبی کے ساتھ بھی، گستاخی کے ساتھ بھی پیش آتے تھے. پھر یہ کہ اپنی باتیں منوانا چاہتے تھے، بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ حضور کی رائے کیا ہے، منتظر رہیں کہ حضور کا کہ کیا منشا ہے، حضور کا رخ کیا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں. جس کو آپ کہتے ہیں پری ایمپٹیو میجر کے طور پر اپنی رائے پہلے سے پیش کر دینا تاکہ اس کو پہلے اب اس پر غور کیا جائے. تو اس طرح کا جو ان کا طرز عمل تھا بے ادبی کا، اور یہ کہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا، سورہ حجرات کے پہلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ در حقیقت ان کا وہی انداز تھا، وہ عام بدویانہ انداز، اور وہ چونکہ حقیقت ایمان سے بہرور نہیں ہوئے تھے، وہ تو اسلام تو لے آئے تھے. لہذا حضور کا مقام کیا ہے، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جانو سمجھو اس بات کو کہ تمہارے مابین جو ہے یہ تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے محمد ابن عبداللہ تو ہے، لیکن ان کی اصل حیثیت کیا ہے، رسول اللہ ہیں یہ. تمہیں انہیں کس حیثیت سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، یہ نہیں کہ جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آبادی سے بات کر لیتے ہو ایسے ہی ان سے بھی بلند آبادی سے بات کر لو، جیسے ایک دوسرے کے گھروں پر جا کر باہر کھڑے ہو کر پکارنا شروع کر دیتے ہو ایسے ہی براء الحجرات جو ہے کھڑے ہو کر حضور کو بھی پکارنے لگو. یہ تمہارا انداز صحیح نہیں ہے. اس سے اندیشہ ہے کہ کوئی اگر پونجی کوئی رمق حاصل ہوئی ہے ایمان کی کسی درجے میں تو وہ بھی جاتی رہے گی، اور کوئی اعمال اگر تم نے کمائے ہیں، کوئی نیکیاں ابھی تک اگر کمائی ہے تو وہ بھی ضائع ہو جائے. تو یہ در حقیقت ایک تاریخی پس منظر میں تعبیر خاص کے حوالے سے اس پوری سورہ مبارکہ کا ایک مفہوم اس طور سے نکل کر آتا ہے. لیکن اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، تعبیر عام کے اعتبار سے در حقیقت یہ مسلمانوں کی حیات ملی اور حیات اجتماعی، جس کا کہ بلند ترین کانسیپٹ آج کی دنیا میں ریاست کا تصور ہے، کانسیپٹ آف سٹیٹ. اسلامی ریاست کی بنیادیں کیا ہیں، اس میں قانون سازی کے اصول کیا ہیں، اس کی شہریت کی بنیاد کیا ہے، پھر اس کے دوسرے معاشروں سے روابط کی بنیادیں کیا ہیں، پھر اس معاشرے کے استحکام کے لیے کون کون سے رکھنے ہیں کہ جن کو بند کرنا ضروری ہے. یہ گویا کہ حیات ملی، حیات اجتماعی، ریاستی اور سیاست کی سطح پر جو بلند ترین جو درجہ ہے انسانی زندگی کا اجتماعیت کے اعتبار سے، اس سطح پر نہایت جامع اور نہایت ہماگیر جو ہے یہ سورہ مبارکہ ہے. اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ اس کے تین حصے ہیں، ذرا ان کو پہلے سے نوٹ کر لیجیے، اگرچہ اصل میں تو تفصیل تو سامنے آئے گی جب ہم ایک ایک آیت کا مطالعہ کریں گے، لیکن پہلے سے ایک اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیجیے کہ یہ تین تقریباً تین مساوی حصوں میں منقسم ہیں. تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو 18 آیات کو تین سے تقسیم کیا جائے تو 6-6 آیات پر ایک حصہ اگر بالکل مساوی ہو تو مشتمل ہونا چاہیے. چنانچہ آخری حصہ جو تیسرا ہے وہ واقعتاً پوری 6 آیات پر مشتمل ہے، لیکن پہلے اور دوسرے حصے کے مابین ذرا فرق ہے. پہلا حصہ 7 آیات پر مشتمل ہے، دوسرا 5 آیات پر مشتمل ہے. اور پہلے اور دوسرے حصے میں ایک اور بات بھی ہے، تیسرا حصہ ڈسٹنکٹلی بالکل علیحدہ ہے، اپنے مضمون کے اعتبار سے خود مختفی ہے، علیحدہ ہے، ڈسٹنکٹ ہے. لیکن یہ کہ یہ جو دو حصے ہیں انٹر لاک ہیں آپس میں. وہ اس طرح کے پہلے حصے میں 5 آیات ابتدائی ہے اور اس کے بعد پھر 6 آیت نہیں ہے، پھر 7 اور 8 آیت ہے، 7 آیتیں اس طرح بنتی ہیں. دوسرے حصے میں پہلے 6 آیت ہے، پھر 7 اور 8 آیتیں نہیں ہے، پھر 9 10 11 12.
اس طریقے سے گویا کہ یہ دو حصے آپس میں انٹر لاک ہیں. اور تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ان تینوں حصوں میں دو دو مضامین ہیں بنیادی طور پر کے جو بیان ہوئے. پہلے حصے میں اسلام کی حیات ملی یا اسلامی ریاست کی دو بنیادیں یا دو ستون جن پر اجتماعی زندگی کھڑی, اس کی پوری عمارت جو ہے دو ستونوں پر کھڑی. ایک ستون ہے قانونی اور دستوری, اللہ اور اس کے رسول کی بلا استثناء بے چون و چرا اطاعت, یہ ہے دستور قانون کا معاملہ. یہاں ساری بحث ہوگی عقل اور منطق کے حوالے سے, اس لیے کہ قانون کا معاملہ ہے. یہاں جذبات سے سروکار نہیں ہو سکتا, یہاں انسان کے ذاتی احساسات انفرادی احساسات زیر بحث نہیں آئیں گے. قانون کا تعلق, دستور کا تعلق خالص عقل اور منطق کے ساتھ. دوسری بنیاد ہے کہ جو تہذیب و ثقافت کے لیے بنیاد ہے, اور تہذیب اور ثقافت میں ظاہر بات ہے کہ انسان کے احساسات جذبات جو لطیف تر عباطف انسان کے اندر ہے ان کا بھی اس سے تعلق ہے. بہرحال یہ دونوں بنیادیں اپنی جگہ پر برابر اہمیت کی حامل ہیں. کوئی نظام اجتماعی محض قانون کی بنیاد پر مستحکم نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ انسان صرف عقل اور منطق ہی کا پیکر نہیں ہے, اس میں عواطف میلانات احساسات جذبات یہ باقی چیزیں موجود ہیں. اس اعتبار سے جب تک کہ دونوں کے لیے مستحکم بنیادیں فراہم نہ کی جائیں تو حیات ملی مستحکم نہیں ہوگی, اسلامی ریاست کا استحکام حاصل نہیں ہو سکے گا. تو ایک نوٹ کر لیجیے, یہ الفاظ جو ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ تو پوری طریقے سے جو گندا ہو جائیں یہ الفاظ, کہ ایک بنیاد ہے دستوری اور قانونی, دوسری بنیاد ہے تہذیبی اور ثقافتی. اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پہلی پانچ آیات اور اس کے بعد چھٹی کو چھوڑ دیجیے ساتویں اور آٹھویں آیات. دوسرے حصے میں یہ ہے اسلامی اجتماعیت میں رخنوں کا سد باب کیسے کیا جائے. اس ضمن میں ایک عجیب ترتیب ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ کل آٹھ احکام آئے ہیں, لیکن ان میں سے دو احکام, ویسے تو قرآن مجید کا کوئی حکم, اللہ کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہو سکتا, سب حکم بڑے ہیں, لیکن بعض بھی ایک نسبت ہو سکتی ہے. قرآن مجید کے بعض احکام بہت اہم ہیں, بہت بڑے ہیں, بعض احکام ان کی نسبت سے اپنی جگہ وہ بھی بہت بڑے ہیں, ان کی نسبت سے چھوٹے ہیں, ان کی نسبت سے کم اہم ہیں. اس کے لیے یہاں پر جو بات سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ دو حکم تو بہت اہم ہیں, بہت بڑے ہیں, چنانچہ پوری پوری ایک ایک آیت ان پر مشتمل ہے. چنانچہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 میں ایک حکم آیا ہے, اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں ایک حکم آیا ہے. 6 حکم وہ ہیں جو چھوٹے ہیں ان کی نسبت سے, اور ان کی تقسیم یہ ہے کہ ایک ایک آیت میں تین تین احکام آئے. اس طریقے سے دو آیتیں وہ ہو گئی, دو یہ ہو گئی, جن میں چھوٹے احکام ہیں ایک ایک آیت میں تین تین, اور ان دونوں کو پھر انٹر لاک کرتی ہے. درمیان میں ایک آیت آتی ہے کہ جو در حقیقت اس استحکام کے لیے روح باطنی کا درجہ رکھتی ہے. یہ استحکام, یہ احکام بھی ہے, ان پر عمل کرو تاکہ تمہاری حیات ملی مستحکم رہے, تمہاری قومی زندگی میں رکھنے نہ ہو, تمہاری جماعتی زندگی جو ہے وہ مضبوط رہے. لیکن یہ کہ اس کی جو ہے کہ روح ہے, وہ روح جو ہے وہ درمیان میں پانچویں آیت ہے, تو اس طرح یہ دوسرا حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے. تیسرے حصے میں پھر دو اصولی مباحث ہیں. پہلی بحث تو یہ ہے جس کا میں نے ابھی بھی ایک آدھ مرتبہ تذکرہ کیا ہے کہ بہرحال اسلامی ریاست ہو, اسلامی معاشرہ ہو, اسلام کی جو بھی ایک اجتماعی زندگی ہے مسلمانوں کی, تو پوری دنیا میں ایک عالمی انسانی معاشرہ بھی ہے, اس کے ساتھ کیا تعلق ہے, کوئی رب ہے یا نہیں, کوئی اس کے مابین کوئی روابط کی کوئی اخاصات اور بنیادیں ہیں یا نہیں, ہے تو وہ کیا ہے. یہ بڑی اہم بحث ہے, یعنی اسلامی ریاست کا بقیہ دوسری ریاستوں سے اگر کوئی رب تو تعلق ہے تو کن بنیادوں کا, کوئی ہے یا نہیں ہے تو کن بنیادوں کا. اور دوسرے یہ کہ اس مسلمانوں کی حیات اجتماعی میں یا حیات ملی میں یا ریاستی سطح پر شہریت کی بنیاد کیا ہے. وہ بنیاد جو ہے یہ اہم ترین مضامین میں سے ہے جو کہ اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آیا ہے, کہ ایک ہے اسلام ایک ہے ایمان. مسلمانوں کی حیات ملی کی اساس دنیا میں اسلام پر ہے, ایمان پر نہیں. اس لیے کہ ایمان ایک ایسی مخفی حقیقت ہے کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا, وہ ویریفائی بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہے یا نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس ذریعہ موجود نہیں ہے. جبکہ یہاں دنیا میں ریاست کی شہریت کے لیے مسلمان معاشرے میں کسی کے شامل ہونے کے لیے کوئی ایسی بنیاد چاہیے جو کانکریٹ ہو, ویریفائبل ہو, جو سامنے ہو, بالکل واضح ہو. اس اعتبار سے اسلام ہے اصل اساس یہاں اسلامی معاشرے کی, ایمان نہیں ہے. جبکہ روح ہے باطنی وہ ایمان ہے, اور اس ایمان کی شرط لازم جہاد ہے. ایمان کا یوں سمجھیے کہ رکن لازم جہاد ہے, جبکہ اسلام کے ارکان میں جہاد کا ذکر نہیں ہے. اسلام کا ارکان جو ہے پانچ ارکان ہے، بولے الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت. کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکات، یہ پانچ ہیں ارکان اسلام. لیکن ارکان ایمان یہ دو ہیں، یقین دل میں اور جہاد عمل میں، یہ دو ارکان ہیں. یہ دونوں ہیں تو ایمان ہے، اور یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اسلام ہے. مسلمان معاشرے کا وہ شخص فرد ہو سکتا ہے، اسلامی ریاست کا شہری ہو سکتا ہے، اگر وہ اسلام کی شرائط کو پورا کر دے. باقی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملہ، جو فیصلہ ہوگا، اس کی بنیاد یہ اسلام نہیں بلکہ ایمان ہوگی. یہ ہے، میں نے ایک اجمالی جو ہے آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھ دیا ہے کہ اتنے اہم مضامین ہیں جو اس سورہ مبارکہ کی 18 آیات میں زیر بحث آئیں. اب آئیے کہ ہم اللہ کا نام لے کر آغاز کر رہے ہیں سورہ مبارکہ کے لفظ بلفظ مطالعے کا. پہلی آیہ مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اہل ایمان، مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ آیت مبارکہ سب سے پہلے ذرا ہم تفسیر کے جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے چند مسائل پر گفتگو کر لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو صیغہ خطاب ہے، اگرچہ ہمارے منتخب نصاب میں اس سے پہلے تین مرتبہ آ چکا ہے، سورہ تغابن میں ایک مرتبہ آ چکا ہے دوسرے حصے میں، اور سورہ تحریم میں دو مرتبہ آ چکا ہے یہ تیسرے حصے میں. لیکن میں نے اس لفظ پر گفتگو کو اس سورہ مبارکہ کے درس تک ملتوی کیا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے کہ کل 18 آیات ہیں جن میں پانچ مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، پانچ مرتبہ اس کی تکرار ہوئی. اس میں جو لفظی ترجمہ تو ہوگا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیکن اصل میں سمجھ لیجیے کہ یہ حسن میں صیغہ خطاب ہے مسلمانوں سے. پورے قرآن میں یا ایھا الذین اسلموا کہیں نہیں آیا، اے وہ لوگوں جو اسلام لے آئے، یا ایھا المسلمین کہیں نہیں آیا. یہاں بھی خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں تک کہ منافقوں سے بھی خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے آیا ہے. گویا کہ جو بھی مسلمان ہیں لیگلی، جو بھی مسلم تھے، جو بھی قانون مسلمان ہیں، امت مسلمہ اس میں شامل ہے، ان میں یقیناً سچے اور پکے مومن بھی ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا ایمان تو ہے لیکن کچا ہے، اتنا پختہ نہیں ہے، ضعیف ہے، ہم جیسے لوگ. پھر ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا تذکرہ آئے گا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 13 میں، کہ گویا کہ زیرو لیول پر ہے، نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے. اور پھر ان میں منافقین بھی ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، جب حضور کے دور میں تھے کہ جس سے زیادہ بہتر دور کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جب اس دور میں منافقین تھے تو اور کون سا دور ہوگا جس میں منافقین نہیں ہوں گے. وہاں اگر حال یہ تھا کہ تقریباً تہائی نفری جو ہے، ایک اگر ہم اس کے لیے پیمانہ جو ہے مقرر کر لیں کہ 1000 افراد نکلے تھے مکے سے حضور کے ساتھ غزوہ احد کے موقع پر، ان میں سے 300 واپس آ گئے، یہ اگر ظاہری پیمانہ سامنے رکھیں تو گویا کہ تہائی نفری تو بہرحال وہاں ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جنہیں ہم سچے مومن نہیں کہہ سکتے. کیسے ممکن ہے کوئی سچا مومن اور حضور کو چھوڑ کر آ جائے اور حضور کے سامنے دیکھے کہ دشمن جو ہے کیل کانٹے کے ساتھ لے، ایک لشکر جو ہے لشکر جرا 3000 کا لشکر جو ہے کوئی معمولی لشکر نہیں تھا، اور وہاں وہ چھوڑ کر آ جائے. تو معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی تھے، کہ ظاہر بات ہے کہ اس دور میں تو ان کی اکثریت بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھے کہ یہ بڑی کوئی خلاف قیاس بات ہے. اس اعتبار سے مسلمانوں میں مومنین صادقین بھی ہوں گے، ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہیں گے، ذرا ضعیف ضعفا بھی ہوں گے، کمزور ایمان والے، وہ زیرو لیول والے بھی ہوں گے کہ ایمان بھی نہیں تو نفاق بھی نہیں، لیکن یہ کہ منافقین بھی ہوں گے. ان سب کے لیے خطاب کا صیغہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ صیغہ مشترک ہے. دیکھنا ہوتا ہے کہ کن سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے، جو بات آگے کہی جا رہی ہے اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے. جیسے کہیں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اب آپ غور کیجئے کیا مراد ہے اس سے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا ایمان جو ہے وہ قانونی ایمان ہے، کوئی سطحی ایمان ہے، کوئی صرف زبانی کلامی ایمان ہے. اب اس سے خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اب کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں ایمان لاؤ. اس طرح سورہ صف کی آئے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اہل ایمان، کیا تمہیں وہ تجارت بتائی جائے کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور کھپا دو اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. تو معلوم ہوا کہ اس مضمون سے سیاق و سباق سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کن سے خطاب ہے. اور جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں، تعویل خاص کے اعتبار سے اور جو تاریخی پس منظر ہے اس کے اعتبار سے، اکثر و بیشتر ہوئے سکندے ان لوگوں کی طرف ہے جو اسلام کو لے آئے تھے اور ایمان حقیقی سے ابھی بہرہ ور نہیں تھے. اگرچہ اس آیت میں، اس صورت میں وہ آیات بھی ہیں کہ جن کے مخاطب یقیناً مومنین صادقین تھے. تو بہرحال جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کثیر خطاب، یہ عام ہے مسلمانوں کے لیے. اصل میں تو مسلمان مخاطب ہے، چاہے باطنی اعتبار سے وہ سچے اور پکے مومن ہو، چاہے منافق ہو، چاہے یہ کہ بین بین کی کیفیت میں ہو کہ نہ ایمان ہو نہ نفاق ہو. دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے، اور یہ ایک دلچسپی کی باتیں ہیں اور فہم قرآن میں یقیناً ان سے مدد ملتی ہے. پورے مکی قرآن میں یہ سیدھا خطاب نہیں آیا یا ایھا الذین آمنوا، حالانکہ مکی دور میں جو ایمان لائے تھے، اب ان کا ایمان تو لازماً ہر شب کو صبح سے بالا تر تھا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ امت مسلمہ سے خطاب کا سیدھا ہے. امت کی تفصیل جو ہے گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے. اسی لیے ولتکم منکم امت، یا کذا ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا کنتم خیر امت. یہ تمام الفاظ آتے ہیں مدنی صورتوں میں. مکی دور میں یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ خطاب کہیں آیا ہی نہیں، سوائے ایک صورت کے. اس میں صرف استثناء ہے سورہ حج. سورہ حج کی آخری سے پہلی آیت جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اس میں یہ سیرہ خطاب آیا ہے. لیکن سورہ حج کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی، بلکہ بہت سے حضرات اسے مدنی کہتے ہیں. اگر تو وہ مدنی ہے تو وہ استثناء جو ہے وہ بھی ختم ہوا، اور گویا کہ اصول پوری طرح پختہ ہو گیا کہ پورے مکی قرآن میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں آئے. حالانکہ دو تہائی قرآن جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، ایک تہائی قرآن مدنی صورتوں پر مشتمل ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی صورتوں میں کچھ اور سیغے آئے ہیں. مثلا میں دو مرتبہ تو حضور سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ اے نبی، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود خطاب کرے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ میں، دو جگہ پر آیا ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 ہے اور سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 14. اے نبی آپ کہہ دیجیے، قل لعباد الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اے نبی کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، براہ راست سیدھا خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ مدنی صورتوں میں کہی ہے یہاں نہیں کہی. اسی طرح سورہ جاثیہ میں فرمایا، قل للذین آمنوا یغفر الذین لا یرجون ایام اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ ذرا ابھی عفو اور درگزر سے کام لیں. یہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، امیدوار ہی نہیں ہے اس بات کے، انہیں اندیشہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی محاسبہ ہوگا، کوئی پکڑ بھی آ سکتی ہے، کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے، تو ان کے بارے میں ذرا درگزر سے کام لیں، ابھی صبر کریں. اے نبی آپ کہہ دیجئے اہل ایمان. یہ عجیب بات ہے کہ یہاں خطاب براہ راست مسلمانوں سے نہیں کیا جا رہا، یا ایھا الذین آمنوا کی بجائے قل للذین آمنوا یغفر الذین لا یرجون ایام اللہ، قل لعباد الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم. اسی طرح ایک جگہ براہ راست خطاب بھی کیا ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں، بلکہ اس میں بھی لفظاً فرق ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فیا فاعبدون. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56 ہے. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے. بہرحال یہ تین استثناءات یا چوتھی استثنائی آیت، اگر سورہ حج کو اگر مکی مانے تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک آیت جو ہے سورہ حج کی بھی جو لاسٹ بٹ ون ہے غالباً 77 نمبر آیت ہے سورہ حج کی، یہ گویا کہ کل استثناءات ہوں گی، باقی پورا مکی قرآن یا ایھا الذین آمنوا کے سیرے سے خالی ہے۔ سورہ حج کے بارے میں جو میری ذاتی رائے ہے، اگرچہ یہ بات کہی ہے بعض حضرات نے کہ یہ مدنی ہے، لیکن یہ کہ مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے کہ مکی صورت ہے، لیکن اس میں دو جگہ پر، ایک جگہ پر چار آیات ہیں 38 سے 41 تک، اور ایک آخری دو آیات، یہ میرے نزدیک مدنی، بلکہ زیادہ صحیح تر بات یہ ہے کہ مدنی نہیں ہے بلکہ برزخی ہے، بہی معنی کہ حضور پر نازل ہوئی ہے اثنائے سفر ہجرت میں، جبکہ آپ جا رہے تھے۔ ان چار آیتوں کے بارے میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی مجھے مل گیا، میرا گمان پہلے سے تھا کہ یہ اثنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی، 38 آیت سے لے کر 41 آیت تک، لیکن پھر یہ کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی مل گیا، تو اس سے یہ کہ اطمینان ہو گیا اور انشراح ہو گیا۔ متفق عزیز رائے بو علی بارائے من، آخری دو آیات کے بارے میں اگر اس طرح کا کوئی اثر، کوئی قول مجھے نہیں ملا ہے، لیکن پھر بھی ایک گمان میرا یہی ہے کہ یہ دو آیتیں بھی، جو آخری آیتیں سورہ حج کی، یہ مدنی یا یہ کہ اپنا سفر ہجرت میں نازل ہوئی، واللہ عالم۔ بہرحال سورہ حجرات اس اعتبار سے پورے قرآن میں اگر نسبت و تناسب کو دیکھا جائے تو مبین ہے کہ اس میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا سیرہ خطاب آیا ہے۔ اب آئیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ جو تقدموا کا لفظ آیا ہے، سیرہ نہیں ہے، لا تقدموا، اس کی دو قراءتیں ہیں، ایک تو وہی مشہور قراءت وہی ہے جس کے مطابق یہاں بھی ہے مثلا لا تقدموا، ایک قراءت ہے لا تقدموا۔ ان میں فرق کیا ہے؟ جو حضرات کچھ عربی گرامر سے واقف ہیں، یہ فعل جو یا فعل ثلاثی مزید تھی کہ دو ابواب ہیں، ایک باب تفعیل ہے اور ایک تو یہ کہ باب تفاعل ہے۔ باب تفعیل جو ہے یہ فعل متعدی ہوتا ہے، تقدیم کے معنی کسی کو آگے کرنا، اور تقدم ہو باب تفاعل یا تفاعل، تقادم اس کے معنی ہوگا خود آگے بڑھنا، یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو لا تقدموا یہاں پر اگر اس طرح کو مانا جائے لا تقدموا، تو گویا کہ یہ باب تفعیل سے ہے، فعل متعدی ہے، تو اس کا کوئی مفعول ہونا چاہیے، کس کو آگے مت بڑھاؤ، لا تقدموا کس چیز کو آگے مت بڑھاؤ، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ دوسری رائے یہ کہ نہیں، یہ فعل لازم ہے، لا تقدموا یعنی لا تتقدموا، باب تفاعل سے ہے، مت آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ۔ اگر تو لا تقدموا ہو تو پھر تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کسی مفعول کے محذوف ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ جو مشہور قراءت ہے، زیادہ معروف اور ہمارے ہاں تو یہی قراءت ہے کہ جس سے ہم واقف ہیں، لا تقدموا، تو یہاں اس قراءت کے اعتبار سے یہاں مفعول کو محذوف مانا گیا ہے۔ اس محذوف میں دو امکانات ہیں، لا تقدموا امرا او فعلا بین یدی اللہ ورسولہ، مت بڑھاؤ کسی معاملے کو یا کسی فعل کو اللہ اس کے رسول کے آگے۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا تعویل خاص کے ضمن میں، یہ جو لوگ تھے جو ایمان تو لے آئے، اسلام لے آئے، اور وہ ایک حالات کا تقاضا اور جو حالات بدلتے ہوئے حالات کے رخ کو پہچان کر، ہوا کا رخ دیکھ کر ایمان لے آئے، لیکن حقیقت ایمان سے ابھی بہرہ ور نہیں تھے، ان لوگوں میں وہ تہذیب ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ اسلامی ثقافت جو ہے پختہ نہیں ہوئی تھی جس میں کہ حضور کے لیے ادب ہو، بلکہ یہ کہ وہ اکثر و بیشتر اپنی بات پہلے سے پیش کر دیتے تھے، اپنی رائے کو سامنے لے آتے تھے، گویا کہ ان کے دلوں میں خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہماری رائے بالا تر رہے، ہماری بات جو ہے آگے رہے۔ تو اس پر گویا کہ یہاں پر پکڑ کی جا رہی ہے، لا تقدموا امرا او فعلا، اس لیے کہ یہ ایک نفسیاتی بات ہوتی ہے کسی بھی جماعتی زندگی میں، جیسے تو یہ کہ ایک تاریخی اعتبار سے، کیونکہ میرے بات تجربات سے اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی جماعت کا کوئی صدر ہے، امیر ہے، وہ کوئی موقف اختیار کر چکا، اب وہ جماعت والوں کے لیے ایک مشکل پیدا ہو جائے گی کہ فرض کیجیے اکثریت کی رائے اس کے خلاف بھی ہے، تب بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا امیر یا ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما قائد جو ہے، وہ تو یہ موقف اختیار کر چکا، اب اگر اسے بدلیں گے تو اس سے بڑی پیچیدگی پیدا ہوگی، اس کی جو ہے اس کی شخصیت کو نقصان پہنچے گا، اس کی حیثیت مجروح ہوگی۔ اسی طرح کسی قائد یا امیر کے لیے بھی، کہ فلاں شخص نے یہ بات کہہ دی ہے، اب اس کو رد کرنے میں، اور ظاہر بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مختلف لوگوں کا مختلف مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، حیثیت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، کوئی کسی قبیلے کا سردار ہے، اب یہ بات ظاہر کر چکا ہے، اس نے اپنی رائے پیش کر لی ہے، اس کو رد کرنے میں بھی بہت سی ایسی مصلحتیں ہو سکتی ہیں کہ جو آڑے آ رہی ہوں. اس اعتبار سے اس پر جو ہے نکیر کی جا رہی ہے کہ تمہیں یہ طرز عمل اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے. لا تقدموا امرا وفعلا بین یدی اللہ ورسولہ، جب تک اللہ اس کے رسول کی طرف سے وہ بات سامنے نہ آ جائے. خام خواہ کوئی معاملہ کوئی مسئلہ جو ہے اس کو پہلے سے آگے نہ رکھ دو. دوسری رائے کیا ہے؟ لا تقدموا انفسکم او رایکم بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو اور اپنی رائے کو اپنی آراء کو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ رکھو. مطلب یہ ہے کہ تمہارا کام ہے پیروی، تمہارا کام ہے اطاعت. تم تو یہ دیکھو کہ اللہ کا منشا کیا ہے، رسول کا منشا کیا ہے، اللہ کی مشیت کیا ہے، رسول کا منشا کیا ہے، بجائے اس کے کہ تم اپنی بات اپنی رائے اپنے فکر اپنے فلسفے اپنی سوچ اپنے فیصلے کو مقدم رکھو. تمہیں یہ چاہیے کہ ہر وقت تمہارا یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ رہنا چاہیے کہ یہ جانو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے، قرآن و سنت کا منشا کیا ہے، رسول کا رخ کدھر ہے، رجحان کدھر ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت بڑھاؤ اپنے آپ کو یا اپنی آراء کو یا کسی معاملے کو، یا مت بڑھو خود. اگر لا تقدموا ہو باب تفاعل سے، لا تقدموا یا لا تقدموا، تب تو یہ امام راضی نے لکھا ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں قراءتیں متحد ہو جاتی ہیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، یہ صرف قراءت کا فرق ہے، باقی جہاں تک مراد مفہوم معنی مقصود اس میں کوئی فرق نہیں. اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ، خود آگے نہ بڑھو، اپنی رائے کو مقدم نہ رکھو، اپنے آپ کو آگے نہ رکھو، یہ ساری چیزیں جو ہے مفہوم مراد کے اعتبار سے ایک ہی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنی رائے یا اپنی پسند اپنے رجحان اپنے ارادے کو اللہ اس کے رسول سے. یہ آیت مبارکہ ذرا نوٹ کیجئے، اسلامی ریاست کی پہلی دفعہ ہے، اسلامی ریاست کے دستور کی دفعہ نمبر 1. یہ گویا کہ اسلام کی یا مسلمانوں کی حیات ملی کی جو دو بنیادیں ہیں، دو اثاثات، دو ستون، ان میں سے قانونی اور دستوری ستون جو ہے وہ یہ آیت ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو یا اپنی رائے کو یا اپنے رجحان کو یا اپنی پسند کو اللہ اور اس کے رسول سے. اس کے لیے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک حدیث مبارک کہ جو اس کے مفہوم کو بہت ہی واضح کر دیتی ہے وہ آپ کے سامنے لے آؤں، اور ایک دوسری آیت قرآن مجید کی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے وہ آپ کے سامنے لے آؤں، اور اسلامی ریاست کا کی جو یہ اساس ہے جو اس کے دستور اساسی کی پہلی دفعہ ہے اس کے بارے میں ہمیں پوری طرح کھل کر بات کو سمجھ لینا چاہیے. حدیث مبارک جو ہے یہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے اور رائے بھی ہے وسندہ جید، اس کی سند اسناد جو ہے وہ صحیح ہے، درست ہے، قابل اعتماد ہے. راوی ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال مثل المؤمن کمثل الفرس علی اخیته یفی اخیته، مختلف روایتوں میں یا علی یا الی کا فرق ہے، یجول ثم یرجع علی اخیته وان المؤمن لیسہو ثم یرجع الی الایمان. میں اس حدیث کو پہلے تو لفظاً جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں ہماری دین کی ایک بہت بنیادی حقیقت جو ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے اس پر بڑی روشنی پڑ رہی ہے. حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے کہ جو کسی کھوٹے سے بندھا ہوا، وہ ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے، جاتا ہے، لیکن پھر لوٹ آتا ہے اپنے کھوٹے کی طرف. اسی طرح بندہ مومن سے بھی خطا تو ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَسْهُو، سہو ہے، خطا ہے، نسیان ہے، ہو جاتا ہے. ثم يرجع الى الايمان، پھر وہ لوٹ آتا ہے ایمان کی طرف. گویا کہ یہاں اس میں ہمارے لیے جو حقیقت ایمان کے اعتبار سے جو روشنی ملی ہمیں وہ یہ ہے کہ گناہ یا معصیت اللہ کے کسی بھی حکم سے سرتابی ہے، ایک اعتبار سے ایمان کی نفی ہے. جب توبہ انسان کرتا تو گویا ایمان کی طرف لوٹ رہا ہے. یہ بات ہم بڑی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں سورہ فرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے کہ توبہ کو تجدید ایمان قرار دیا گیا ہے، جہاں تین بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ آیا، والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالحا, جو لوگ توبہ کرے, من تاب الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, سوائے ان کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے. گویا کہ توبہ جو ہے, جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَسْفُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ, پھر وہ ایمان کی طرف لوٹتا ہے. تو گویا کہ توبہ جو ہے در حقیقت اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے یا تجدید ایمان کے مترادف ہے. اب اس کو ذرا جس حوالے سے اس حدیث کو جس بحث میں لایا ہوں اس کا اب مطلب سمجھیے. مومن ظاہر بات ہے کہ مسلم مومن ایک پابند انسان ہوتا ہے, وہ اس معنی میں آزاد نہیں کہ جو چاہے کرے, بلکہ یہ کہ جب اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے. اللہ کے رسول پر ایمان لایا تو اللہ کے رسول کے احکام جو ہے واجب الاذعان ہے, واجب الطاعت ہے. قرآن کو مانا ہے, قرآن کے حکم جو ہے ان کی پیروی کرنی ہے, اس کے حلال ہی پر اتفاق کرنی ہے, اس کے حرام میں منہ نہیں مارنا ہے. مآمن بالقرآن من استحل محارمہ, جو شخص قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر. معلوم یہ ہوا کہ بندہ مومن ایک پابند انسان ہے, اللہ کے احکام کا پابند, رسول کے احکام کا پابند, قرآن کے احکام کا پابند. عام جو تصور دنیا میں آزادی کا ہے, وہ آزادی مسلمان کو میسر نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے حقیقت تو پھر وہ پابند انسان ہے. یہ پابندی جو ہے کسی اور انسان کی طرف سے عائد شدہ نہیں ہے, یہ حاکم و محکوم کی تقسیم نہیں ہے. کوئی انسان حاکم نہیں, کوئی انسان محکوم نہیں. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. پابندی جو بھی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے. اب اس میں اس مثال کو میں ذرا ایکسٹینڈ کیا کرتا ہوں اسلام کے اس ریاستی نظام کو سمجھانے کے لیے کہ فرض کیجئے کھلا میدان ہے اور آپ کا وہ جو گھوڑا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ذرا بھاگے دوڑے بھی, بالکل اسے کھوٹے کے ساتھ اس طرح نہ باندھ دیا جائے کہ وہ کچھ حرکت نہ کر سکے. تو فرض کیجئے کہ 100 گز لمبی رسی سے آپ نے اس گھوڑے کو اس کھوٹے کے ساتھ باندھ دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ 100 گز ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے. شمال میں چلا جائے 100 گز تک, جنوب میں چلا جائے 100 گز تک, مسجد میں چلا جائے 100 گز تک, مغرب میں چلا جائے 100 گز تک. 100 گز تک نہ جانا چاہے 50 گز تک جائے, کہیں اس میں چکر کھاتا رہے, کہیں بالکل کھوٹے کے ساتھ آ کر لنگر بیٹھ جائے, اس میں بالکل آزاد, کوئی پابندی نہیں. لیکن 101واں گز نہیں آئے گا, نہ مشرق میں, نہ مغرب میں, نہ شمال میں, نہ جنوب میں. یہ ہے در حقیقت پابندی اور آزادی کا حسین امتزاج. اسی کے حوالے سے اسلامی ریاست کی بنیادی نوعیت کو سمجھا جا سکتا ہے. یہ بنیادی نوعیت یعنی پابندی اور آزادی کا ایک امتزاج ہے. یہ پابندی جو بھی ہے وہ دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا, اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے. اسی کو حدود اللہ کہا جاتا ہے. وہ من یتعدی حدود اللہ ہے, جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے گا وہ تو ظاہر بات ہے کہ فاسقون ہے وہ. اور یہ جو لوگ جو اس کا رویش اختیار کریں گے وہ یا کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے دائرہ اسلام سے باہر جا رہے ہیں. یہ دائرہ اسلام ہے, اللہ اور اس کے رسول کے حدود کا دائرہ دائرہ اسلام ہے. البتہ اس دائرے کے اندر اندر آزاد ہے, یہاں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہاں امرہم شورا بینہم آئے گا, یہ تمہارا اپنا ہے, یہ مباحات کا دائرہ ہے. اس میں کوئی چوائس جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی فرد کی بات مانی جائے, بلکہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ایولیوشن ہوا ہے, سوشل ایولیوشن, اس میں آپ بڑے وسیع پیمانے پر مشاورت کا نظام قائم کیجئے, جن کو آج کل کی اصطلاح میں جمہوری اقدار کہتے ہیں. اعلیٰ ترین جمہوری اقدار کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے, لیکن اس دائرے کے اندر اندر, اس سے باہر میں. اس لیے کہ 100% لوگ مل کر بھی اللہ کے کسی حکم کو ثابت نہیں کر سکتے. 100% جو ہے میجورٹی کا کیا سوال کہ 51% جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ترمیم کر سکے. 100% لوگوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ حدود سے تجاوز کر سکے. البتہ حدود کے اندر آپ کثرت رائے کو فیصلہ کن کر لیجیے, آپ کاؤنٹنگ آف ووٹس کے حوالے سے طے کر لیجیے. یہ ہے در حقیقت اسلامی ریاست کی بنیاد, اس کے دستور کی. اور میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جو پاکستان کے دستور میں شروع سے چلی آ رہی ہے, پہلے دستوری خاکے سے لے کر 1956 سے لے کر آج تک, اگر کہ اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں تدریجاً, کچھ اس میں آگے ترقی کی ہے, لیکن یہ کہ الفاظ اس دفعہ کے جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کی صحیح صحیح ترجمانی کی ہے جس نے بھی کی. نو لیجسلیشن از بی ڈیپینڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت. قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی. گویا کہ یہاں حدود ہے, لمٹ ہے. قانون سازی ہو سکتی ہے لیکن قرآن اور سنت کی حدود کے اندر اندر. ریپگننسی کا جو ہے معاملہ کہ جو منافی ہو جائے قرآن و سنت کے, بس وہ آخری حد ہے, اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے. تو جس نے بھی یہ دفعہ اس کے الفاظ بہار ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور بہت صلاحیتوں والے لوگ ہوتے ہیں, اس کا جو ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے وہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, اگلی نشست میں تفصیل سے کروں گا, بہت اہم ہے. لیکن یہ کہ اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دفعہ جو پہلے تو صرف ڈائریکٹری پرنسپلز میں تھی, آپریٹو لازم میں تھی ہی نہیں, جسٹیسیبل نہیں تھی, اس کی بنیاد پر کسی عدالت کا کنڈا نہیں کھٹکھٹایا جا سکتا تھا. یہ مرحوم صدر ضیاء الحق صاحب نے اسے جزوی طور پر آپریٹو کیا, اسے لے آئے دستور کے اندر اور اس کے لیے ایک پروسیس بھی معین کر دیا. پہلے وہ شریعت کورٹ تو تھی, وہ صوبائی لیول پر تھی, پھر آخر وہ فیڈرل شریعت کورٹ, اور فیڈرل شریعت کورٹ کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ طے کر سکتی ہے کہ کوئی قانون کلی یا جزوی طور پر کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں. اگر منافی ہے وہ فیصلہ دے دے گی, وہ کل عدم ہو جائے. لیکن یہ کہ انہوں نے چار اس کے اوپر پابندیاں ایسی عائد کر دی, دو ہتھکڑیاں دو بیڑیاں اس کو ایسی پہنا دی کہ گویا کہ ورچوئلی وہ ڈیفنکٹ ہو گئی, اس کی کوئی مؤثر حیثیت نہیں رہی. اس لیے کہ دو تو ہتھکڑیاں کہہ لیجیے, دو بیڑیاں. ایک تو یہ کہ آئینی قوانین تک بھی بات نہیں کر سکتی فیڈرل شریعت کورٹ. دوسرا بہت بڑا اور اہم ترین معاملہ, مالی معاملات پر بات نہیں کر سکتی فیڈرل شریعت کورٹ. تیسرا دستور پاکستان مستثنا ہے, دائرے سے خارج ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے. اور چوتھے جو بھی عدالتی قوانین ہیں, پروسیجر لاز ہیں عدالتی, وہ بھی اس عدالت کے دائرے سے باہر ہیں. تو گویا کہ دو ہتھکڑیاں دو بیڑیاں پہنا دی. لیکن اصولی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ اس کو صرف ڈائریکٹری پرنسپل سے آگے بڑھا کر آپریٹو کلاوز میں لے آیا گیا. لیکن فی الحال صرف آج کی نشست میں اسی پر اکتفا کیجیے کہ یہ جو الفاظ ہیں, نو لیجسلیشن ول بی ڈن یا نو لیجسلیشن ول بی پاسبل ڈیپینڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت, یہ گویا کہ لازمی دفعہ ہے. یہ دفعہ نمبر ایک ہے کسی بھی ملک کے دستور اساسی میں. اگر یہ دفعہ معین ہو بغیر ایکسیپشن کے, بغیر استثناء کے, بغیر لمیٹیشنز کے, بغیر ریزرویشنز کے, تو پھر یہ گویا کہ وہ ریاست, کوئی بھی وہ ریاست ہو, وہ اسلامی ریاست کہلانے کی مستحق ہو جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, تو وہ شخص مسلمان ہو گیا. ابھی اسلام لایا ہے, عمل کا مسئلہ بعد میں آئے گا, نماز کا وقت آئے گا, نماز پڑھے گا, لیکن مسلمان تو وہ فوراً ہو گیا جیسے ہی اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. گویا کہ ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی, پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا. اسی طریقے سے جو ریاست اپنے دستور اساسی میں اس دفعہ کو تسلیم کر لے, ثبت کر دے کہ نو لیجسلیشن ول بی پاسبل, نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت, وہ گویا کہ ریاست مسلمان ہو گئی. یہ ریاستی سطح پر دستوری سطح پر کلمہ شہادت کے مترادف ہے. اور یہ صحیح صحیح ترجمانی ہے اس آیہ مبارکی کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.